الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم.
یہ مضمون چل رہا ہے خوف اور خشیت سے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف اور خشیت جب بندے کے دل میں گھر کر جاتا ہے تو بندہ دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے بے شمار گناہوں سے صرف اس خوف خدا کی وجہ سے بچ جاتا ہے، اور گناہوں سے بچ جانا یہی انسان کی اصل کامیابی ہے کہ ایک طرف تو خوف خدا اس کے اوپر طاری ہو جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچتا ہو، اور دوسری طرف اللہ پاک کی محبت اور اللہ پاک سے ملاقات کا شوق اور جنت کے حاصل کرنے کی طلب، یہ چیز اس کو عبادت پر ابھارتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں کہ ایک طرف تو انسان اعمال صالحہ انجام دے اور دوسری طرف گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ تو جو شخص بھی گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور عبادت کرے، ایسے فرد کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً ایسا شخص کامیاب ہوا، صرف معمولی کامیابی نہیں بلکہ فرمایا کہ بہت بڑی کامیابی کے ساتھ وہ کامیاب ہوا، کہ جس نے اپنی زندگی کو اللہ پاک کی مرضی کے مطابق گزار لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے لڑکپن، جوانی اور ادھیڑ عمر اور پھر بڑھاپے کے اندر قدم رکھتے ہوئے وہ اللہ پاک کے ہاں پہنچ گیا، تو ایسا انسان حقیقت میں کامیاب اور کامران ہے۔ چونکہ زندگی کا اصل مقصد جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے بنایا کہ وہ ہماری اطاعت اور عبادت کریں، بندگی کا حق ادا کر دیں، باقی یہ دنیاوی معاملات تو سارے کے سارے انسان کے لیے آزمائش ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کے اندر مختلف تقاضے رکھے ہیں، ان تقاضوں کے اندر جو جائز تقاضے ہیں ان کو حاصل کرنا، جو ناجائز تقاضے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، بالخصوص یہ پیٹ جو اللہ پاک نے ہر انسان کے ساتھ لگایا ہے اور کسب معاش کا حکم دیا ہے، یہ بھی ایک طرف تو بہت بڑی اطاعت اور عبادت ہے۔ فرمایا کہ فرائض کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ وہ حلال رزق اور حلال روزی کی کمائی ہے۔ اس کمائی کے اندر انسان کے لیے ایک طرف تو عبادت کا پہلو ہے تو دوسری طرف آزمائش کا پہلو بھی ہے کہ انسان جائز طریقوں کو اپناتے ہوئے، ناجائز طریقوں سے بچتے ہوئے اپنی روزی حاصل کرے۔ تو یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں ہر ہر چیز کے اندر اللہ پاک کی طرف سے آزمائش رکھی گئی ہے۔ اگر یہ پیٹ انسان کے ساتھ نہ ہوتا، اس کی ضروریات زندگی اس کے ساتھ نہ ہوتی، تو یہ پورا نظام زندگی معطل اور مفلوج ہو جاتا، نہ پھر کسی کو پیسے کی ضرورت ہوتی، نہ کھانے پینے کی ضرورت ہوتی، نہ خرید و فروخت کی ضرورت ہوتی، تو نظام معطل ہو کر رہ جاتا۔ اللہ پاک نے ایسا مربوط نظام بنایا کہ ہر انسان دوسرے انسان کے کمال کا یا اس کے مال کا یا اس کی چیز کا کسی نہ کسی انداز میں محتاج بنایا۔ کوئی کسی کی ملازمت کر رہا ہے، کوئی کسی کی نوکری کر رہا ہے، کوئی کسی کے لیے محنت کر رہا ہے، مختلف انداز میں مربوط نظام بنا کر ایک طرف تو اس کسب معاش کو بہت بڑا اہم ترین فریضہ بنایا اور فرمایا کہ ایک انسان جو اپنے اہل و عیال کے لیے کما کر لاتا ہے اور ان کو لقمہ حلال کھلاتا ہے، یہ سب سے زیادہ افضل ترین صدقہ ہے جو انسان اپنے اہل و عیال کے لیے لاتا ہے۔ اور دوسری طرف اس میں آزمائش کے پہلو بھی ہیں کہ کمائی کے اندر جائز طریقوں کے ساتھ ساتھ ناجائز طریقے بھی رکھے۔ تو یہ امتحان اللہ پاک نے رکھا کہ بندہ ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا ناجائز طریقوں کو اپنا رہا ہے۔ تو یہ دار العمل ہے کہ ایک طرف تو انسان اطاعت اور عبادت کرے، دوسری طرف اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہوا اپنی زندگی تمام کر کے اللہ پاک کی طرف پہنچ جائے، اور پھر کامیابی جو حقیقی کامیابی ہے وہ حاصل کر لے. تو خوف یہ وہ چیز ہے کہ جب انسان اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اچھی باتیں سنتا ہے، دل کے اندر اچھائی کا جذبہ ابھرتا ہے، برائی کا جذبہ مٹتا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اچھی صحبت کی برکت سے دل میں جب خوف پیدا ہوگا تو انسان گناہوں سے بچے گا. ابا جان فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو تو تنہائی کے عالم میں بھی وہ گناہ سے باز رہے گا اور گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا. مثالیں دیا کرتے تھے کہ نوجوانی کے عالم میں لوگ چلتے پھرتے مونگ پھلی والے کے ٹھیلے سے دو چار مونگ پھلیاں اٹھا کے چپ چاپ نکل لیے، چنے بیچنے والے کے پاس سے دو چار چنے اٹھا کے چپ چاپ کھا لیے. تو یہ کام بظاہر چھوٹے چھوٹے معمولی سے نظر آتے ہیں لیکن انسان کی ہلاکت کے باعث بن جاتے ہیں. ہمارے یہیں کے ایک نمازی ہیں، انہوں نے وسوخ کے ساتھ بتایا کہ یہیں کے قریب کے ایک اور صاحب ہیں، باقاعدہ جمعے کے دن ان کا پختہ اور پکا معمول ہے. انہوں نے کہا کئی جمعوں تک میں نے ان کو نوٹ کیا کہ باقاعدہ وہ جمعے کی نماز میں نظر آتے ہیں، چونکہ ان کے محلے دار ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ فلانے صاحب ہیں فلانے مکان میں رہتے ہیں. تو کہا کہ مجھے ایک آدھ دفعہ تو شبہ ہوا لیکن بعد میں یقین میں تبدیل ہو گیا. جمعے کی نماز کے بعد جب یہاں سے حضرات نکلتے ہیں، نمازی حضرات، تو باہر فروٹ والوں کا رش لگا ہوا ہوتا ہے، تو مختلف لوگ اپنے اپنے حساب سے فروٹ خرید رہے ہوتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے ان کو بالکل کھلی آنکھوں دیکھا کہ وہ مختلف فروٹ والوں کے پاس جاتے ہیں، شاپر لیا، کہیں سیب جمع کیے، کہیں سے کیلے جمع کیے، اور یعنی رش لگا ہوتا ہے تو اس وقت لوگ اپنے اپنے حساب کتاب مالک کے پاس لا کر خود ہی کرتے ہیں. تو اس رش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مختلف ٹھیلوں سے مختلف فروٹ کے کئی شاپر بھر کے بتا رہے تھے کہ دونوں ہاتھوں میں ان کے فروٹ کے شاپر بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ہاتھ کی صفائی دکھا کر بغیر پیسے دیے ہوئے ہر جمعے اپنے گھر کو فروٹ لے کر جاتے ہیں. اندازہ لگائیے کہ جمعے میں آتے ہیں، نماز میں شریک ہوتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کی نیت سے آتے ہیں یا فروٹ لینے کی نیت سے آتے ہیں. یہ کام بظاہر بڑا ہی معمولی نظر آتا ہے کہ انسان فروٹ کھا لے گا، کتنی دیر تک وہ کھائے گا، لیکن یہ سب چیزیں انسان اپنے اندر جہنم کی آگ بھرتا ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک فقیر آیا تھا اور اس نے کہا کہ دے دیجئے، آپ نے دے دیا. صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ مستحق نہیں ہے، جھوٹ بیان کیا اس نے، غلط بیانی سے آپ سے لے گیا. فرمایا کہ میں کیا کروں اگر یہ خود اپنے بغل میں جہنم کی آگ دبا کر لے جا رہا ہے. آپ نے تو صدق نیت سے اس کے لیے صدقہ دے دیا، لیکن اگلا آدمی اگر جھوٹا ہے اپنے لیے جہنم کی آگ لے جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا میں اس کے ذمہ دار نہیں ہوں. تو دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے انسان کی آزمائش اس چیز میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو جب چلائے تو جائز طریقوں پر چلائے اور ناجائز طریقوں سے اپنے آپ کو بچائے. یہ معمولی معمولی چیزیں جو دنیا میں بظاہر معمولی نظر آتی ہیں، کسی بھی ایک چھوٹی سی چیز پر اگر گرفت ہو گئی، پکڑ ہو گئی، وہاں جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. تو خوف جب دل میں انسان کے بس جائے. ابا جان کا جو آخری جمعہ تھا، جمعے کے اندر حضرت ڈاکٹر صاحب ابا کو لے کے اور پہنچانے کی ذمہ داری تھی. ڈاکٹر صاحب بھی جب سے ابا دنیا سے گئے تو بس ہمت ہار گئے اور جمعے کے اندر آنے کی ہمت نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ جب یہاں آتا ہوں تو وہی جمعے کا منظر سامنے آتا ہے تو حضرت کو نگاہیں تلاش کرتی ہیں کہ حضرت کہیں سے نظر آ جائیں. تو کہا کہ میرے اندر تاب نہیں رہتی کہ میں اس منظر کے اندر آؤں. وہی حضرت بلال حبشی والا معاملہ ہے کہ جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خادم خاص تھے، ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، مکہ مکرمہ کی زندگی سے وہ والیانہ انداز سے آپ کی غلامیت کا توق اپنی گردن میں ڈالا تھا کہ آخر وقت تک غلام بن کر رہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت بلال حبشی کو وہ منظر برداشت نہیں ہوتا تھا کہ مسجد نبوی کے منبر اور محراب خالی نظر آئیں، حضور موجود نہ ہوں. وہ در و دیوار کے رات دن صبح و شام جہاں حضور کی آمد و رفت ہوا کرتی تھی، جہاں حضور کے رات دن دیدار ہوا کرتے تھے، تو وہ مسجد نبوی جب ان کو حضور سے خالی نظر آئی تو غم اور صدمے کی تاب نہ لا کر ہجرت فرما کے شام چلے گئے تھے. اور پھر وہ وقت بھی آیا تھا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، خواب میں آپ نظر آئے. تو آپ نے فرمایا کہ بلال کیا بات ہے، جب سے ہمارا تمہارا فراق کا معاملہ ہوا تم تو ہمیں بھول گئے، دوبارہ پلٹ کر ہی نہ آئے مدینے. یہ خواب دیکھتے ہی فوراً سفر شروع کیا، سرزمین شام سے مدینہ طیبہ پہنچے تھے. اور پھر جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں پر تمام کے تمام وہ صحابہ جنہوں نے حضرت بلال کے ساتھ زندگیاں گزاری تھیں، سب کے سب خوش ہو گئے کہ بلال حبشی آ گئے، حضور کی یاد تازہ ہو گئی. انسان جس ماحول میں جس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس کو دیکھ کر وہ پرانے ماحول یاد آ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ ماضی کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں، بہت سارے شخصیات کے ساتھ، بسا اوقات کسی خوشبو کے ساتھ کہ ماضی میں انسان وہ خوشبو استعمال کرتا تھا، یا کوئی خاص شخصیت وہ خوشبو استعمال کرتی تھی، وہ خوشبو سونگھ کے اس شخصیت کی یاد آ جاتی ہے، یا کوئی بھی عنوان جو کسی بھی شخصیت کے ساتھ وابستہ ہو تو اس عنوان کے سامنے آ جانے سے اس شخصیت کی یاد آ جاتی ہے. تو حضرت بلال حبشی بھی جب تشریف لائے تو مدینے والوں کو حضور کا دور یاد آ گیا، کیونکہ حضرت بلال حضور کے مؤذن تھے، مسجد نبوی کی اذان دیا کرتے تھے. تو صحابہ نے جب اذان کا وقت آیا فرمائش کی کہ آپ اذان دیجئے، تو فرمایا کہ میرے اندر تاب نہیں ہے. اصرار کے باوجود بھی انکار کرتے گئے، حتیٰ کہ پھر صحابہ نے حضرات حسنین کی سفارش کروائی، کہا کہ آپ ان سے سفارش کریں تو آپ کی بات کو رد نہیں کریں گے. چنانچہ حضرات حسنین کی سفارش سن کر حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر کے کلمات کہہ لیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کے کلمات کہہ لیے، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے. کہ اس وقت تک کہ آج کی اذان سے پہلے جب اذان دیا کرتے تھے حضور بھی موجود ہوا کرتے تھے اور گواہی سنا کرتے تھے، اور آج آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو کبھی اس ماحول میں، کبھی اس شخصیت سے وابستہ چیزوں کے ساتھ انسان کو یاد آ جاتی ہے. ابھی جب ہمارا عمرے پر جانے کا سفر ہوا تو مسجد نبوی کے وہ در و دیوار جہاں ابا جان بیٹھ کر معمول تھا، وہاں آپ کی خاص جگہ تھی، وہیں اپنی عبادت انجام دیا کرتے تھے. شروع شروع میں جب گئے تو یقین جانیے کہ مسجد نبوی کی وہ در و دیوار ہمیں سناٹے میں نظر آ رہی تھی کہ جگہ وہی ہے، ابا کے دائیں وہ کچھ بزرگان دین بیٹھا کرتے ہیں جن میں سے ایک بزرگ کی ٹانگ بھی کٹی ہوئی ہے، ابا اکثر اور بیشتر ان کے برابر میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے، وہ بزرگ موجود، ان کے پیچھے ایک اور بزرگ بیٹھ کر وہاں درس دیا کرتے ہیں، وہ موجود، دائیں بائیں وہ تمام نقشہ وہی موجود، لیکن ابا جان کی شخصیت کی وہاں بہت زیادہ یاد آیا کرتی تھی. تو یہ در و دیوار کے ساتھ، ماحول اور شخصیات کے ساتھ انسان کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں. تو غرض یہ کہ حضرت ڈاکٹر صاحب بھی فرمانے لگے کہ اب میرے اندر تاب نہیں رہی، جمعے کے دن آتا ہوں تو حضرت کی یاد بہت زیادہ ستاتی ہے اور میری طبیعت پھر مضمحل ہو جاتی ہے. تو وہ فرما رہے تھے کہ جب آخری جمعہ تھا، ابا جان کو لے کر جاتے تھے تو ابا جان کے ساتھ ایک اور بھی ابا کے معتقد تھے، تو ان کو گھر پہ اتارتے ہوئے پھر ابا اپنے گھر آیا کرتے تھے. تو جمعے کے دن یہ آخری جمعہ تھا اور ہفتے کے دن ابا جان کی وفات ہوئی. فرمانے لگے کہ جب ان کو وہاں ہم نے اتار دیا، اتارنے کے بعد جناب سولت صاحب ان کا نام ہے جو ابا کے پاس آیا کرتے تھے، آج کل وہ بھی مریض ہیں، گر گئے تھے، ران کی ہڈی ٹوٹی ہوئی، بےچارے آج کل بستر پر ہیں، اللہ پاک ان کو بھی صحت عطا فرمائے. تو ان کو اتار کر جب گلی سے چلے، تھوڑا سا چلے تھے، گلی چونکہ تنگ ہوتی ہے وہاں مسجد خضرا کے پاس، تو وہاں ایک صاحب بھٹے بیچنے والے بھٹے بیچ رہے تھے، دوسرے صاحب کھڑے وہ بھٹا خرید رہے تھے. تو جب گاڑی پاس سے گزری تو ابا سمجھے کہ شاید گاڑی ان سے ٹچ ہو گئی، حالانکہ ٹچ نہیں ہوئی تھی. ابا کے ایک اور شاگرد نعیم وہ بھی ساتھ میں موجود تھے. تو جب گاڑی گزری ابا کو احساس ہوا کہ شاید گاڑی ان صاحب کو لگ گئی کہ جو بھٹا خریدنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. ابا نے فوراً ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب گاڑی روکی ذرا. تو اس کو بھیجا نعیم کو فوراً کہ جاؤ ذرا ان سے معذرت کر کے آ رہا ہو کہ معافی چاہ لو کہ غلطی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں. اس نعیم نے کہا بھی کہ حضرت گاڑی ان کے لگی نہیں ہے، اس کے برابر سے گزری، پھر بھی فرمایا کہ نہیں نہیں جاؤ ان سے معذرت کر کے آ جاؤ. تو جب اللہ کا ڈر اور خوف بندے کے دل میں ہوتا ہے تو معمولی سی بھی کوئی چوک وہ اپنے ذمہ لینا گوارا نہیں کرتا. تو غرض یہ ہے کہ خوف خدا انسان کو حاصل ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، اور اللہ کی یہ مخلوق جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہے، یہ اللہ پاک سے بہت ہی زیادہ خائف ہے. اللہ پاک نے ان کو جو اپنی معرفت عطا کی ہے، یہ پہاڑ جو پتھر کے پہاڑ نظر آتے ہیں، یہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، لرزاں اور ترساں ہیں. جس طرح خوف زدہ ہیں اسی طرح محبت میں سرشار بھی ہیں. پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ جبل احد محبت میں اتنا دیوانہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں شخصیات جبل احد پر چڑھے کسی موقع پر. تو فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے حدیث میں، کہ فرجف بهم، ان حضرات کی جبل احد پر جب تشریف آوری ہوئی تو جبل احد جو بظاہر پتھر کا ایک سرخ پہاڑ ہے، بڑا اونچا اور پھیلا ہوا کئی کلومیٹر تک، وہ پہاڑ ان بزرگ ہستیوں کے آنے پر جھومنے لگا اور ہلنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹانگ اس پر ماری، فضرب برجلی، اپنا پاؤں اٹھا کر اس طرح اس پر پٹکا اور فرمایا کہ اثبت احد، احد ٹھہر جا، جم جا، سکوت اختیار کر، اس لیے کہ اس وقت تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں. اس لیے کہ آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر موجود تھے، حضرت عمر فاروق موجود تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. آپ نے فرمایا کہ احد ٹھہر جائے اس وقت تیرے اوپر ایک نبی، یعنی خود آپ کی ذات عالی، اور ایک صدیق، اور دو شہید موجود ہیں. تو جس طرح وہ پہاڑ محبت میں سرشار تھا کہ خوشی میں جھومنے لگا، اسی طرح پہاڑ خائف بھی ہوتے ہیں. ایک موقع پر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک علاقے سے گزر رہے تھے، ایک بستی سے گزر ہوا، تو سناٹا تھا، ویرانی تھی، لیکن اس پہاڑ کے آس پاس سے کہیں سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی. پہاڑوں میں عام طور پہ جب کبھی جانا ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ دور دور تک سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے، خاموشی چھائی ہوئی ہوتی ہے. وہاں اگر چھوٹے موٹے چرند پرند بولتے ہیں تو ان کی آواز بھی ٹکرا ٹکرا کر آتی ہے، ایک سکوت کی فضا طاری ہوتی ہے. جنگل ہو یا پہاڑ ہو یا اس قسم کے جو علاقے ہوتے ہیں، عام طور پہ وہاں سکوت طاری ہوتا ہے. تو وہاں پر بھی جب آپ گزر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ایک پہاڑ سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی. آپ وہاں رکے، کان لگا کر آپ نے سنا، تو واقعتاً کوئی رو رہا تھا. قریب میں ایک بستی تھی، آپ بستی والوں کے پاس گئے، فرمایا کہ یہاں کون رو رہا ہے، پہاڑ میں تو سناٹا دکھائی دیتا ہے، کوئی نظر نہیں آتا، لیکن رونے کی آواز آ رہی ہے. تو بستی والوں نے کہا، یہ تو سال ہاں سال سے ہم جب سے یہاں بستے چلے آ رہے ہیں، جب سے یہی سلسلہ ہے کہ یہاں پہاڑ سے کسی کے رونے کی آواز آتی ہے لیکن رونے والا دکھائی نہیں دیتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ پاک کے نبی تھے، پیغمبر تھے، ان کو تجسس ہوا کہ آخر پہاڑ میں رو رہا ہے، کون رو رہا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، اللہ یہ ماجرا حل ہو جائے، معمہ حل ہو جائے کہ کیا سلسلہ ہے، کون رو رہا ہے، رونے والا کون ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ، آپ خود ہی اس پہاڑ سے سوال کر لیجئے کہ کون رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے. جب سوال کیا تو معلوم ہوا کہ وہ پہاڑ خود ہے جو رو رہا ہے، خوف کی وجہ سے گریہ طاری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے پہاڑ، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھ سے پتھر نکال کے میرے پتھروں سے بتوں کو تراشا جاتا ہے، اور ان بتوں کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کے اندر جو ایندھن ہوگا وہ انسان اور پتھر ہوں گے، اور یہ پتھروں سے مراد وہی بت ہیں جو دنیا کے اندر بت بنائے گئے تھے. ان تمام بتوں کو بھی قیامت کے دن جہنم کے اندر جہنمیوں کے ساتھ ڈالا جائے گا کہ تم دنیا میں جن کی عبادت کیا کرتے تھے ان کا انجام بھی دیکھ لو کہ آگ کے اندر تمہارے ساتھ جل رہے ہیں. وہ خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تمہارا کیا خاک دفاع کریں گے. تو وہ پہاڑ کہنے لگا کہ میرے پتھروں سے بت تراشے گئے ہیں اور بتوں کی عبادت کی جاتی ہے، اور اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے بھی جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا اور مجھے بھی آگ کے اندر جلنا پڑے گا، ان انسانوں نے میرے پتھروں سے بتوں کو تراشا. اس کی اس خوف کی کیفیت کو دیکھ کر، اور چونکہ خائف تھا، خوف اس کے اوپر طاری تھا، اللہ پاک کو ترس آیا. فرمایا کہ اے عیسیٰ، اس پہاڑ کو بشارت سنا دیجیے، فرما دیجیے کہ تجھ کو عذاب نہیں دیا جائے گا، تو مامون اور محفوظ ہے. تو خوف کی بدولت اللہ پاک نے اس پہاڑ کو، جو پتھر کا ایک بظاہر پہاڑ ہے، جو بے جان نظر آتا ہے لیکن خوف اس کے اندر موجود تھا، اللہ پاک نے فرمایا تیرے اس خوف کی بدولت تو امن میں رہے گا، تیرے اوپر عذاب نہیں کیا جائے گا. اللہ پاک کی وہ بشارت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم کو سنائی گئی ہے، پچھلے جمعے بھی بتائی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک ایک بندے پر دو خوف جمع نہیں فرمائیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں مجھ سے خائف رہا، مجھ سے ڈرتا رہا، اور ڈرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ توبہ اللہ توبہ، اللہ بچائے اللہ معاف کرے کہ کلمات خالی زبان پر آ جائیں اور حرام کاریوں میں لگے رہیں، یہ اللہ کا خوف نہیں ہے. جس طرح محبت وہ صرف زبان سے نہیں ہوتی، محبت دل کا ایک عمل ہے، وہ دل سے ہوتی ہے اور عقل سے ہوتی ہے. محبت صرف کہنے سے نہیں ہوتی. اگر کوئی صرف دعویٰ کرے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، دین اسلام سے محبت کرتا ہوں، صرف محبت کا زبانی دعویٰ، یہ کافی نہیں ہے. محبت خود انسان کی جو محبت ہوتی ہے، کہتے ہیں عشق اور مشک چھپ نہیں سکتے، دو چیزیں ایسی ہیں جو چھپائی نہیں چھپتی. اگر کسی کو عشق ہو، وہی محبت جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اس کا انتہائی نام ہے عشق. تو اسی محبت کو جب عشق کہا جاتا ہے، جب وہ دنیا کے اندر کسی کے ساتھ ہو جائے تو انسان اس کو چھپانے کی لاکھ کوشش کرے چھپا نہیں سکتا. اور مشک جو خالص خوشبو ہے، جو ہرنگ نافے کے اندر ہوا کرتی ہے، وہ خوشبو کبھی چھپتی نہیں. تو دنیاوی محبت انسان کو اگر حاصل ہو جائے، وہ لاکھ انسان چھپانے کی کوشش کرے چھپا نہیں سکتا، اس کے لیے دعوے نہیں کرنے پڑتے. تو جو حقیقی محبت ہے، وہ زبانی جمع خرچ کرنے سے نہیں ہوتی، وہ محبت خود انسان کے عمل اور کردار سے چھلکتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً یہ محبت کرنے والا انسان ہے. اور محبت کرنے والوں کو اپنی محبت کے چرچے نہیں کرنے پڑتے کہ میں فلانے سے محبت کرتا ہوں، دھماکے سے محبت کرتا ہوں. محبت کرنے والا ہمیشہ محبت کا یہ اصول ہے، محبت کرنے والا ہمیشہ محبت کو چھپاتا ہے، محبت کو مخفی رکھتا ہے. تو وہ محبت جو سچی محبت ہے، جو اللہ پاک نے ہمیں عطا بھی کی اور جس کا ہم سے مطالبہ بھی ہے، وہ ہے محبت حقیقی، جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت. یہ محبت جب انسان کے دل میں آئے تو یہ محبت خود انسان کے وجود سے چھلکتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے, بتاتی ہے کہ واقعتاً یہ محبت کرنے والا انسان ہے. جس کو شعر میں کہا گیا ہے کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. انسان محبت میں اتنا سرشار ہو جاتا ہے کہ چلتا پھرتا نمونہ بن جاتا ہے, وہ حضور کا چلتا پھرتا گویا کہ نمونہ اور حضور کا ایک غلام بن جاتا ہے. تو جس طرح محبت کے لیے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کسی خاص موسم میں, کسی خاص مہینے میں, کسی خاص تاریخ میں دعوے کر دیے, نعرے لگا دیے, جلسہ جلوس کر لیے اور محفلیں منعقد کر لی اور دعوے کر دیے محبت کے اور سال بھر گناہوں کے اندر ڈوبے رہے, ایسی محبت اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. اللہ کی محبت وہ مقبول ہے جو پورے سال کی ہو, اور جو محبت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ, آپ فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فتبعونی, حضور کو معیار بنایا, آپ فرما دیجیے کہ تم میری تابع داری کرو. جو حضور کا تابع دار ہوگا وہ خود بخود حضور کا بھی محبت کرنے والا ہے, اللہ سے بھی محبت کرنے والا ہے. اس محبت کا انجام اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ یحببکم اللہ, اللہ بھی تمہاری محبت کے نتیجے میں تم سے محبت کرے گا, تمہیں محبوب بنا لے گا, اپنی قربت عطا فرمائے گا, اپنے فضل سے تمہیں مالا مال کرے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہ سارے بخش دے گا. جب اللہ پاک راضی ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندے کے ساتھ گناہوں کی گندگی لگی رہنے نہیں دیتے. ایک ماں اپنے بچے کے اندر گندگی اور ناپاکی برداشت نہیں کرتی, بچے نے پیشاب پوٹی کر دیا, ماں فوراً اس کو دھلا کر صاف ستھرا کر دیتی ہے اور گندگی سے پاک کر دیتی ہے. تو اللہ کا جو بندہ محبوب ہو, کہ اللہ پاک گناہوں کی گندگی کے ساتھ اس کو لگا رہنے دیں گے؟ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو گناہوں سے بالکل پاک و صاف رکھتے ہیں, گناہ ہو بھی رہے تو فوراً توبہ کی توفیق دے کر ان کے گناہ صاف کر دیتے ہیں. تو جس طرح محبت کے لیے دعوے کی ضرورت نہیں ہوتی, عملی کردار سے انسان کی محبت چھلکتی ہے, تو خوف کے لیے بھی خوف کا دعویٰ نہیں کرنا پڑتا کہ اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں, مجھے بہت ڈر لگتا ہے, ڈر کے دعوے نہیں کرنے پڑتے. ڈرنے والے کا دل خود وہ اس کو بتاتا ہے کہ تو ڈر رہا ہے کہ نہیں ڈر رہا. جو بھی اللہ سے سچے ڈر کے اندر وابستہ ہوتے ہیں, خوف خدا جس دل کے اندر موجود ہوتا ہے, وہ زبان سے کبھی نہیں کہتا, زبان سے چرچا یا ڈنکا نہیں بجاتا, بلکہ وہ اس خوف کی وجہ سے ایسی زندگی اور ایسی روش اپناتا ہے کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا موجود ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین براہ راست حضور کی تربیت یافتہ تھے, براہ راست قرآن کریم کو سننے والے, براہ راست احادیث کو سننے والے. فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کے زبان مبارک سے کلام سنا کرتے تھے, احادیث مبارکہ سنا کرتے تھے, ہمارے ایسے تصور بن جاتے تھے, بالکل ہم ایسے مبہوت ہو جایا کرتے تھے, جنت دوزخ بالکل ہمیں اپنے سامنے نظر آتی تھی. ظاہر ہے کہ جب حضور کے امتی, حضور کے غلام, حضور کے خادم حضرات علماء کرام جب احادیث بیان کرتے ہیں یا مضامین بیان کرتے ہیں, تو انسان کی اندر کی حالت بدل جاتی ہے. اللہ والے اور اللہ کے جو دوست ہیں نیک لوگ, جب وہ اللہ کی باتیں بیان کرتے ہیں تو انسان کی اندر کی حالت بدل جاتی ہے. تو جب مرکز اصل محور ہے, جو منبع اور سرچشمہ تھے کہ جن کے اوپر مرکزی طور پر وحی کا نزول ہوتا تھا تازہ تازہ براہ راست, اور آپ فرماتے تھے کہ جبریل امین آئے ہیں اور یہ پیغام لائے ہیں, تو ظاہر ہے کہ صحابہ کا کیا عالم ہوتا ہوگا کہ تازہ تازہ وحی نازل ہوئی اور فوراً حضور کی زبان مبارک سے وہ کلام سنتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ جنت دوزخ بالکل ہمارے سامنے ہوا کرتی تھی, ایسے ہم لوگ مبہوت ہو جایا کرتے تھے. تو اللہ کے کلام میں یہ تاثیر ہوا کرتی ہے. تو غرض یہ کہ صحابہ کرام حضور کی تربیت یافتہ تھے, ان کے دل کے اندر جو خوف تھا اس کا کیا عالم ہوگا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے بارے میں متفقہ فیصلہ ہے کہ پوری امت میں سب سے افضل ترین ہستی ہیں, جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہیں, عشرہ مبشرہ میں حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے نمبر پر ہیں. ایک صحابی نے ایک موقع پر پوچھا کہ حضور آپ کو اپنے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب کون ہیں؟ فرمایا ابو بکر. فرمایا ان کے بعد کون؟ فرمایا کہ عمر. اس طرح ایک آدھ اور سوال کیا, پھر کہا کہ میں سمجھ رہا تھا شاید وہ میرے بارے میں بھی فرما دیں, لیکن مجھے ڈر یہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا نمبر سب سے آخر میں آ جائے تو میں خاموش ہو گیا, ایسا نہ ہو کہ محبت میں اور حضور کی چاہت میں میرا نمبر سب سے آخری ہو. تو بس آپ نے اپنی حیات میں بھی فرما دیا کہ ابو بکر سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں, اور نمبر دو پہ فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے زیادہ محبوب ہیں. تو وہ ہستی جن کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی اور فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے میرے امتیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. جنت کے آٹھوں دروازوں سے پکار آ رہی ہوگی, آئیے آئیے تشریف لائیے, حضرت صدیق اکبر کو ہر دروازے سے پکارا جا رہا ہوگا. تو یہ اعزاز حاصل ہونے کے باوجود, اور حضرت صدیق اکبر وہ واحد صحابی ہیں جن کے صحابیت کا ثبوت قرآن کریم میں ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں سفر ہجرت کا جہاں تذکرہ فرمایا کہ جس وقت آپ غار کے اندر موجود تھے, آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر موجود تھے, اذ ہما فی الغار, اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا، جب آپ دونوں غار میں موجود تھے، دشمن سر پر آ پہنچے اور بالکل آوازیں ان کی سنائی دے رہی ہیں، بالکل قریب ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالتے تو ہم پر چھلک بڑھ جاتی، ہم نظر آ جاتے. تو حضرت صدیق اکبر کے اوپر ایک خوف کی کیفیت تاری ہوئی کہ آج ہم پھنس گئے اور حضور دشمنوں کے نرغے میں آ گئے. اس خوف کے وقت بشری تقاضے کے مطابق خوف جب تاری ہوا تو حضور نے فرمایا لا تحزن، غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ ڈرتے کیوں ہیں، فکر کیوں کرتے ہیں؟ تو اطمینان ہو گیا. تو اس موقع پر جو آپ نے ان سے جملہ فرمایا تھا، اس جملے کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں نازل فرما دیا کہ وہ دونوں ہستیوں کو یاد کرو جب ان کو اتنا ستایا گیا، اتنا تنگ کیا گیا کہ وہ اپنے اس آبائی علاقے کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے جن کو حضور کے جد امجد حضرت ابراہیم نے آباد کیا تھا، مکہ مکرمہ آباد کیا، بیت اللہ تعمیر کیا، وہاں اپنے صاحبزاد حضرت اسماعیل کو بسایا، وہاں پورا قوم قبیلہ بنا، پوری آبادی چلی، سلسلے ہوئے، حضور کے جد امجد سارے نسل در نسل چلتے چلے آئے، حضور کی پیدائش ہوئی، سارے سلسلے ہوئے، وہی آپ کا آبائی علاقہ، آپ کے قوم قبیلے نے خود اتنا تنگ کیا، اتنا ستایا کہ آپ کو نکلنے پر مجبور کیا. ہجرت کے موقع پر آتا ہے کہ جب آپ نکل گئے، مکہ مکرمہ کو خیر بات کہہ رہے تھے، رخصت ہو رہے، تو یہ آسانی، تو یہ معمولی قربانی نہیں تھی کہ اپنے آبائی علاقے کو، گھر بار کو، سارے چیزوں کو چھوڑ کر انسان دوسرے طرف رخت سفر باندھے. آپ نے وہاں سے جب ہجرت کا آغاز فرمایا، پہلے تو 3 دن وہاں غار فور کے اندر رہے، اور پھر وہاں یہ معاملہ بھی ہوا جس کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا. پھر وہاں سے جب یہ دشمن ناکام لوٹ گئے، سفر شروع ہوا. آگے جب ایک ایسے موقع پر پہنچے کہ جہاں پر ایک عام گزرگاہ تھی جو مدینہ طیبہ کی طرف سے مکہ مکرمہ کی طرف آ رہی تھی، اور یہ جو حضرات نے راستہ اختیار کیا تھا، یہ دوسرا عام انجان راستہ اختیار کیا تھا. اس راستے سے ہوتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچے کہ عام گزرگاہ پر پہنچ گئے جہاں سے قافلے گزرا کرتے تھے مکہ مکرمہ کی طرف، تو روایت میں آتا ہے کہ ایک اونچے ٹیلے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ایک حسرت بھرے انداز میں مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ اے مکہ، اگر تیرے باشندے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی تجھ کو نہ چھوڑتا، اور کبھی بھی میں تجھے خیر بات نہ کہتا، اور کبھی بھی میں تجھ سے فراق نہ حاصل کرتا. اس قسم کے آپ نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کرتے ہوئے حسرت بھرے انداز میں اس سے جدائی کے گویا کہ آخری کلمات مخاطب کرتے ہوئے کہے، اللہ پاک کی طرف سے آیت نازل ہو گئی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یقیناً بے شک وہ ہستی جس نے آپ پر قرآن کریم کو نازل کیا، وہ ضرور بے ضرور آپ کو آپ کی مقررہ جگہ تک واپس لوٹائے گا. زمانہ تو گزرا، امتحانات تو آئے، بہت کٹھن مراحل گزرے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے پھر وہ موقع بھی آپ کو عطا فرما دیا کہ پھر آپ فاتحانہ حیثیت سے مکہ مکرمہ میں ایک پورا لشکر لے کر فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوئے. لیکن اس موقع پر بھی آپ نے جس تاریخی ایثار کا اور معافی کا ثبوت دیا، تو تاریخ ایسے موقعوں سے بالکل خالی نظر آتی ہے کہ جو دشمن جو آپ کے جان کے درپے تھے، جنہوں نے آپ کے پورے اس 13 سالہ مکی زندگی کو آزمائش میں ڈال دیا تھا، ان دشمنوں کو سر عام معافی کا اعلان دے دیا. فرمایا کہ آج کے دن وہی کلمات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہے تھے، لا تفریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج کے دن تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے، تم کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. بہت سارے لوگ تو اس بخشش کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر بہت سو نے بعد میں بھی اسلام قبول کر لیا. اگر ان کو قتل کر دیا جاتا، سارے کے سارے جہنم رسید ہو جاتے، لیکن آپ کی اس بخشش کی بدولت وہ سارے کے سارے جنتی بنے، صحابی بنے. تو غرض یہ کہ حضرت صدیق اکبر وہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت کا ثبوت قرآن کریم میں موجود ہے کہ اذ یقول لصاحبی، کہ جب پیغمبر نے اپنے ساتھی سے کہا، صاحب ساتھی، تو آپ کی صحابیت کا ثبوت قرآن کریم میں ہے کہ اگر حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا کوئی منکر ہو جائے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کریم کے کسی بھی ایک چھوٹی سے چھوٹے حکم یا چھوٹی سے چھوٹی آیت کا کوئی منکر ہوتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. ایک تو یہ اعزاز، دوسرے یہ کہ آپ کے لیے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے، اور ایک اور جو اعزاز حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے وہ یہ کہ بیک وقت آپ کی 4 پشتیں مسلمان ہوئیں. فتح مکہ کے موقع پر اپنے بوڑھے والد ابو قحافہ کو لے کر حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ، ان کو بھی اسلام قبول کروا دیجیے، یہ بھی آمادہ ہو چکے ہیں اسلام قبول کرنے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی دیکھیے، ان کے اس بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے ان کو کیوں زحمت دیا، آپ مجھے بتا دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا اور ان کو اسلام قبول کرا دیتا. اتنی پیاری ہستی، اتنے محبوب اور اتنے شفقت سے پیش آنے والے. غرض یہ کہ حضرت صدیق اکبر کے والد ماجد کو بھی، یعنی والدین کو، دونوں کو اسلام کی سعادت ملی. حضرت صدیق اکبر دونوں میاں بیوی مسلمان ہوئے، آپ کے آل اولاد مسلمان ہوئی اور آپ کے پوتے بھی مسلمان ہوئے، تو ان اعزازوں کو حاصل کرنے کے باوجود خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی تنہائی کے اندر بیٹھتے، خوف کی کیفیت میں ہوتے تو پھر رویا کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے، اور خوف زدہ ہو کر کبھی کہتے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، لکڑیاں کاٹ کر جلا دی جاتی، ختم ہو جاتا معاملہ، کاش کہ میں کوئی گھاس پھونس ہوتا کہ کوئی جانور مجھے کھا کر ہضم کر لیتا، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن مسلمان کا جسم کا بال ہوتا کہ میری گرفت نہ ہوتی، اس قسم کے خوف والے کلمات زبان پر جاری فرمایا کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ دل میں حقیقی خوف خدا جگہ کر چکا تھا. ان تمام بشاروں کے باوجود گھمنڈ میں مبتلا نہیں تھے کہ میں تو بہت اونچا آدمی ہوں، بہت اللہ والا ہوں، میں تو سیدھا جنت میں جاؤں گا، بشارتیں ملی ہوئی ہیں. اور آپ کی صاحبزادی بھی، حضور کے ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ فضائل حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہیں. آپ نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ اے اللہ، میں بیویوں کے ساتھ برابری کرنے میں تو پورا پورا برابری کا معاملہ کرتا ہوں، لیکن دل کا جو تعلق ہے وہ میرے بس سے باہر ہے. دلی میلان وہ سب سے زیادہ آپ کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھا. آپ کی شادی کا معاملہ بھی بڑا انوکھا ہوا کہ آپ کی شادی سے پہلے ہی حضرت جبریل امین ایک ریشم کا کپڑا لائے تھے، اس ریشم کے کپڑے پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر موجود تھی. آپ کو پہلے سے بشارت دے دی گئی تھی کہ آپ کی ہونے والی بیوی ہیں. تو غرض یہ کہ آپ کی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بھی بڑی نرالی، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ازواج مطہرات میں حضور کی بہت ہی لاڈلی بیوی تھی، ان کی بھی شان بہت نرالی. تو حضرت صدیق اکبر ان تمام اعزازوں کے باوجود اپنے اندر خوف اس قدر رکھا کرتے تھے کہ یہ حسرت کیا کرتے تھے کہ کاش میں درخت ہوتا کاٹ دیا جاتا، گھاس ہوتا کوئی جانور کھا لیتا، یا کسی مومن کے جسم کا ایک بال ہوتا. ایک دن ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے، وہاں ایک جانور چرتا پھر رہا تھا، گھنا باغ تھا سایہ دار. تو وہاں بیٹھ کر حسرت کرنے لگے، کہا کہ اس جانور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تو کتنا خوش نصیب ہے، سایہ دار درختوں کے سائے میں تو زندگی بسر کر رہا ہے چین اور سکون سے، اور مزے سے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور عیش کی زندگی بسر کر رہا ہے، کتنا خوش نصیب ہے. جب مر جائے گا تو اسے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا کہ کیا کر کے آیا، کیا نہیں کر کے آیا. کاش کہ ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا کہ اسے حساب کتاب نہ لیا جاتا. اندازہ لگائیے کہ اتنی اونچی ہستی ہے، ایک جانور کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر خوف محسوس کرتے ہوئے، حساب کتاب کا خوف محسوس کرتے ہوئے حسرت کر رہے ہیں کہ کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا کہ جس طرح تجھ سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا تو ابو بکر سے بھی حساب کتاب نہ لیا جاتا. تو یہ صرف اور صرف اس خوف کا عالم ہے جو دل کے اندر موجود تھا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن میدان محشر میں رب ذوالجلال آئیں گے، نہایت غضبناک ہوں گے، جاہو جلال کا عروج ہوگا، اور اللہ پاک حد سے زیادہ جلال کی کیفیت میں ہوں گے. جب امت کے حساب کا معاملہ آئے گا تو اللہ پاک کے بارگاہ میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب کے لیے حضرت صدیق اکبر کو آگے کریں گے. فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر جب سب سے پہلے حساب کے لیے آگے ہوں گے تو ان کے آگے ہونے کے ساتھ ہی اللہ پاک کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اللہ پاک کا غضب اس میں ٹھہراؤ آ جائے گا. اتنی اونچی ہستی ہونے کے باوجود، اتنی بشارتیں سننے کے باوجود خوف کا بھی عروج کا عالم ہے کہ اس طرح کی حسرتیں کر رہے ہیں. ایک موقع پر حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابی ہیں، ان کا اور حضرت صدیق اکبر کا کسی معاملے پہ نوک جھونک ہو گئی اور کوئی گرما گرمی ہو گئی، تو حضرت صدیق اکبر نے کوئی جملہ کہا جو سخت جملہ تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت ربیعہ اسلمی ناراض ہو گئے اور انہوں نے اس جملے کو ناگوار جانا. تو فوراً حضرت صدیق اکبر سمجھ گیا کہ میں نے زیادتی کر دی. فرمایا کہ اچھا چلو معاف کرو، چلو یہ جملہ جو میں نے تم کو کہا تم بھی مجھے کہہ لو، کہہ لو. انہوں نے کہا نہیں نہیں کہوں گا. اب حضرت صدیق اکبر مصر ہیں کہ تم جو جملہ میں نے کہا تم بھی مجھے پلٹ کر کہہ دو. فرض کریں کوئی بھی، جیسے ہمارے عام دستور میں ہو جاتا ہے نا، ہم کسی کو گفتگو کے دوران کوئی ساتھ جملہ کہہ دیتے ہیں، تو آپ بھی کہنے لگے کہ تم بھی یہی جملہ پلٹ کر مجھے کہہ دو تاکہ حساب برابر ہو جائے. حضرت ربیعہ ڈٹ گئے، نہیں کہوں گا، کیونکہ نوک جھونک ہو رہی تھی نا. کہا کہ میں نہیں کہوں گا. کہا کہ کہہ لو. کہا نہیں کہوں گا. کہا کہ میں جاتا ہوں ابھی حضور سے شکایت کرتا ہوں. چونکہ خوف تھا نا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا حق میرے ذمہ آ جائے، کل قیامت کے دن پکڑ ہو جائے. اس پکڑ سے پہلے ہی معاملہ صاف کرنا چاہتے تھے. پہلے تو اصرار کیا کہ کہہ دو، جب انہوں نے نہیں کہا، وہ بھی ظاہر ہے کہ اونچی ہستی تھے. حضرت ربیعہ بھی حضور کے صحابی تھے، تربیت یافتہ تھے، وہ جانتے تھے حضرت صدیق اکبر کے رتبے اور مقام کو، تو گستاخی کرنا نہیں چاہتے تھے. فرمایا کہ نہیں کہوں گا. تو وہ خاموشی اختیار کر رہے تھے. حضرت صدیق اکبر کو خوف طاری تھا کہ کہیں پکڑ نہ آ جائے اللہ پاک کی طرف سے. تو اصرار کے باوجود جب انہوں نے انکار کیا اٹھ کر چلے گئے، کہا کہ میں حضور سے جا کے عرض کرتا ہوں. ادھر سے کچھ افراد دوسرے آئے اسی قبیلے بنو اسلم کے، کہا کہ دیکھو کتنے عجیب آدمی ہے، ایک طرف تو تم سے جھگڑ رہے تھے، دوسری تمہاری شکایت دے کر حضور کے پاس چلے گئے، ان کے کان بھرنے لگے. تو انہوں نے فرمایا کہ تم جانتے بھی ہو، حضرت ربیعہ نے فرمایا جانتے بھی ہو کون شخصیت ہیں؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو ان کی ناراضگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے، اور اگر رسول اللہ ناراض ہو گئے تو ان کی ناراضگی سے اللہ تعالی ناراض ہو جائیں گے، تو میری بربادی یقینی ہے اور میری ہلاکت یقینی ہے. تم کیا سمجھتے ہو اس شخصیت کو؟ بعض دفعہ ہوتا ہے نا انسان اونچی شخصیت ہوتا ہے لیکن دیکھنے والا پہچانتا نہیں، انجان سمجھتا ہے. جیسے مدینہ شریف کے اندر ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک بالکل سادہ وضع قطع والے تھے، تو مالک موجود تھے اور ایک اور آدمی کمپنی کے کسی معاملے میں دوسرے سے الجھ رہا تھا، تو مالک نے بھی بیچ میں مداخلت کی، کہا کہ اس طرح تو کہا تم چپ ہو جاؤ، تمہیں کس نے بولا ہمارے معاملے میں مداخلت کے لیے؟ بالکل وہ عاجزانہ انداز میں خاموش رہے، کوئی اپنی بڑائی نہیں جتائی، بہت متواضع انسان اور بہت بڑی کمپنی چلا رہے ہیں باقاعدہ، لکھ پتی کروڑ پتی. لیکن جب اس تیسرے آدمی نے کہا تم چپ ہو جاؤ ہمارے معاملے میں دخل نہیں، تو میرا اس کا معاملہ ہے تم کیوں بیچ میں بول رہے ہو، تو خاموشی سے بیٹھے رہے. اور ان دونوں کا معاملہ جب سلجھ گیا تو بعد میں اس ملازم نے جس سے الجھاؤ چل رہا تھا کہا کہ تم جانتے ہو یہ کون تھا جس کو، وہ چلے گئے جب، کہا جانتے ہو کون تھا؟ کہا نہیں. کہا کہ اس پوری کمپنی کے مالک ہیں. ایک دم سے لرز گیا، وہ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اونچی شخصیت دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے ہونے کے باوجود دیکھنے والوں کو نہیں پہچانتا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ جن کے لیے عمر درازی، لمبی عمر ہونا، 300 سال سے زیادہ عمر پائی، تقریباً 320 سال یا اس سے مختلف اقوال آتے ہیں، لیکن 300 سال سے زیادہ عمر پائی، یہ ان کی عمر درازی ہی ان کے لیے سعادت کا باعث بنی کہ لمبی عمر پائی. اگر یہ بھی 60-70-80 سال میں انتقال فرما جاتے، صحابیت کا شرف کہاں ملتا؟ حضور کی وہ خاص نظر کرم کہاں ملتی؟ بہت سارے خصوصی معاملات حضور کے ان کے ساتھ ہوئے، فارس کے رہنے والے تھے، عمر دراز ملی، لمبی عمر ملی، کہاں سے نکلے، کہاں پہنچے، غلام بنے، ہوتے ہوتے سودا ہوا، فروخت ہوئے، ہوتے ہوتے کہاں پہنچے. ان کی یہی لمبی زندگی ان کی سعادت کا باعث بنی کہ مدینہ طیبہ میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا آمنا ملا اور ایمان نصیب ہوا اور پھر مشرب اسلام ہوئے اور پھر بہت اونچے مرتبے اور مقام پا کر دنیا سے رخصت ہوئے. تو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک وقت ایسا تھا کہ جب حضور کی رخصت ہونے کے بعد مدینہ منورہ کے گورنر ہیں، گورنر مدینہ حضرت سلمان فارسی، لیکن مزہ کا تو اپنی بڑی سادہ ہوگی. تو ایک آدمی جو آپ کو پہچانتا نہیں تھا، کسی بازار سے حضرت سلمان فارسی گزر رہے تھے، تو ایک دوسرا شخص اپنا سودا سلف لیے کھڑا ہوا تھا کہ جس کو اٹھانے کے لیے ایک ملازم کی ضرورت تھی. آج بھی اس طرح جہاں کہیں مارکیٹوں کے اندر سامان زیادہ ہوا کرتے تو وہاں ٹرالیوں والے یا شاپر بیچنے والے یا مختلف ہیلپ کرنے والے موجود ہوتے ہیں کہ ان کو پیسے دیے جائیں، یا مثال کے طور پر ایئرپورٹ کے اوپر سامان اٹھانے والے یا ریلوے اسٹیشن کے اوپر سامان اٹھانے والے اس طرح ہوتے ہیں، ملازمین کے پیسے دو سامان اٹھوا لو. تو اس طرح بازار کے اندر ملازمین ہوا کرتے تھے اس زمانے کے اندر بھی. پچھلے سفر کے اندر ہمارا مسجد نبوی مدینہ طیبہ کی سبزی منڈی میں جانا ہوا، عجیب منظر تھا وہاں، صبح صبح فجر کے بعد سے وہ منڈی گرم گرم ہو جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی ٹرالیاں، اتنی چھوٹی چھوٹی تین پہیوں والی جس طرح یہاں رکشے ہوتے ہیں نا، ایک پہیا اس کے آگے چھوٹا سا اور دو پہیے پیچھے، اور چھوٹے چھوٹے وہاں مدینے کے بچے، ظاہر ہے وہاں غریب طبقہ بھی رہتا ہے تو غریب مدینے کے بچے، وہ ٹرالیاں لیے ہوئے اس مارکیٹ کے اندر، دو طرفہ مارکیٹ ہے، دونوں طرف بازار ہرے بھرے، اس میں پھل فروٹ سبزیاں یہ وہ، ایک سے خوبصورت سجاوٹ بناوٹ ساتھ رکھی ہوئی، پوری دو رخی مارکیٹ ہے. اس مارکیٹ کے اندر یہ عجیب منظر ہے کہ ایک طرف تو سوداگر کھڑے ہوئے، خریدار کھڑے ہوئے، لوگ اپنی چیزیں خرید رہے ہیں، بیچ میں وہ ٹرالیاں لیے چل رہے ہیں، ٹر ٹر ادھر سے ادھر سے، ایک شور برپا ہے پورا، ٹر ٹر کی وہ چلتی ہے گاڑی تو اس کی وجہ سے شور، کوئی ٹرالی لے کے ادھر چلا جا رہا ہے، کوئی اس کو پکڑ رہا ہے کہ چلو میرے پاس سامان رکھو، کوئی ادھر سامان. تو یہ ایک معاملہ ہوا کرتا ہے کہ سامان کو اٹھانے کے لیے جس طرح ملازمین آج بھی ہیں تو زمانے کے اندر بھی ہوا کرتے تھے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ باوجود یہ کہ گورنر مدینہ ہے، لیکن ایک آدمی تھا جو نہیں جانتا تھا آپ کو، اپنا سامان خرید و فروخت کرنے کے بعد جمع کیا، اکٹھا کیا، تو یہ گزر رہے تھے حضرت سلمان فارسی، وضع قطع سے سادہ ہوں گے، تو وہ دیکھ کر سمجھا کہ ویسے کوئی انسان ہے، عام ملازم ہوں گے. کہا کہ یہ میرا سودا لے کر میرے گھر تک پہنچائیں گے؟ کہا جی ہاں. اس نے اٹھایا اپنا وہ سادہ سودا گٹھڑ بنایا اور حضرت سلمان فارسی کے اوپر لاد دیا اور آپ لے کر چلتے بنے توازوں کا پیکر بن کے. اب جب آپ گزر رہے ہیں دائیں بائیں آس پاس جو بھی دیکھے حضرت سلمان فارسی کو ادب سے سلام کرے اور کہے کہ حضرت آپ ہمیں دے دیجیے یہ بوجھ ہم اٹھا لیتے ہیں. فرمانے نہیں نہیں چھوڑ دو کوئی بات نہیں. جب لوگ بار بار آپ کو مخاطب کر رہے ہیں سلام دعا ہو رہی ہے، سمجھ گئے وہ شخص کہ یہ تو میں نے کسی بڑی ہستی کو ملازم سمجھ کے سامان لاد دیا، اب وہ شرم سے چور چور ہو رہا ہے
اور اصرار کرنے لگا کہ بس بس سامان مجھے دے دیجیے، سودا کینسل کر دیجیے. فرمایا نہیں نہیں، گھر تک پہنچا کے آؤں گا. اب وہ آدمی پہچان گیا، لوگوں نے بتایا کہ تم نے کیا کیا کہ گورنر مدینہ کو اپنا مزدور بنا کر تم سامان اس کے اوپر لاد کر لے کر جا رہے ہو. حضرت سلمان فارسی چونکہ حضور کے صحبت یافتہ تھے، تربیت یافتہ تھے، دل میں ذرہ برابر کوئی بڑائی یا تکبر کا شائبہ تک نہیں، سامان اٹھائے بوجھ لادے ہوئے کندھے پر ملازموں اور مزدوروں کی طرح چلتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ راستے میں آدمی شرمندہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس کے گھر پہ پہنچ کر فرمایا کوئی بات نہیں، شرمانے کی کوئی بات نہیں، یہ بھی ہوتا ہے، اس طرح کوئی مسئلہ نہیں، تعاون کرنے کے اندر کوئی مذائقہ کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ اونچی ہستیاں تھیں کہ جو اونچے معاملات ان کے ہوا کرتے تھے، ایک طرف اتنی اونچی ہستیاں لیکن مٹے ہوئے اتنے ہوتے تھے کہ دیکھنے والا پہچانتا نہیں تھا. تو وہ بھی حضرت رضیہ کے پاس والے حضرات پہچانتے نہیں تھے کہ حضرت صدیق اکبر ہیں. تو انہوں نے ویسے عامیانہ انداز میں کہا کہ عجیب آدمی ہے، لڑائی بھی کی، تم سے جھگڑا کیا، جا کے شکایت کر رہے ہیں حضور کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ یہ معمولی آدمی نہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اگر یہ ناراض ہو رہے ہیں تو حضور ناراض ہو جائیں گے، حضور ناراض ہوئے تو اللہ ناراض، اللہ ناراض تو میرے لیے ہلاکت پکی. تو حضرت رضیہ بھی پیچھے پیچھے چل دیے، حضور کی خدمت میں جا کے حاضر ہوئے اور معاملہ سامنے پیش کیا دونوں نے. تو حضرت رضیہ کو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. تو حضرت رضیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں گستاخی نہیں کر سکتا کہ میں ان کو وہی جملہ پلٹ کر کہہ دوں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم وہ جملہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن تم یہ کہہ دو کہ اللہ پاک آپ سے درگزر فرمائے اور آپ کو معاف فرمائے تو معاملہ صاف ہو جائے گا. آپ نے یہ جملہ جب کہا تب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہوئی کہ ہاں اب معاملہ صاف ہو گیا. تو یہ حضرات تھے، بڑے حضرات تھے، کہ دل کے اندر اتنا خوف رکھتے تھے کہ معمولی سا حق بھی کسی کا اپنے ذمے نہ آ جائے کہ کل قیامت کے دن پکڑ ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی طرح بڑی اونچی ہستی ہیں، اور یہ اونچی ہستیاں اتنی بڑی ہستیاں ہیں کہ ان کو زندگی میں بھی حضور کا ساتھ ملا، وفات کے بعد بھی حضور کا ساتھ ملا، اور آج بھی آپ کے دامن میں آرام فرما ہے. پہلو میں مصطفیٰ کے بنا آپ کا مزار، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. جس مٹی سے حضور کو بنایا گیا، اسی حجرے کی مٹی سے ان دونوں ہستیوں کو بھی بنایا گیا. ایک ہی حجرے انور کے اندر تینوں ہستیاں آرام فرما ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جب آخری وقت آیا تو اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور وصیت فرمائی، فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جو یہ میرے کپڑے ہیں ان کو ایک دفعہ دھو لینا، پاک کر لینا، اور اس کے بعد انہی کے اندر مجھے کفن دے دینا. گھر والوں نے کہا کہ نیا لباس آپ کے لیے لیں گے، نیا کفن آپ کے لیے لیں گے، نئے کفن میں آپ کی تکفین کریں گے. فرمایا کہ نئے کپڑے کے لیے زندہ لوگ زیادہ حقدار ہیں، نیا کپڑا زندوں کے لیے چھوڑ دینا، مجھے نئے لباس کی ضرورت نہیں ہے، میرے انہی کپڑوں کو دھو کر انہی میں میرے لیے کفن کر دینا. یہی حال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہوا تھا جب شہادت ہونے کے قریب تھی. آپ کے وہ نیزہ لگ چکا تھا، زہر اثر کر چکا تھا، وفات قریب تھی. تو آپ کے صاحبزاد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضرت عمر کا سر تھا. آخری لمحات چل رہے تھے تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ بیٹا میرا سر اپنی گود سے اتار کر زمین پر رکھ دو، شاید کہ اللہ پاک کو میری یہ حالت دیکھ کر مجھ پر ترس آ جائے اور میرے اوپر گرفت نہ کریں. ان کے بھی یہی اونچے معاملات ہیں کہ اتنی بشارت ہیں، اتنی ساری چیزیں ملنے کے باوجود خوف کا اور تواضع کا اور عاجزی کا یہ عالم تھا کہ جاتے جاتے اپنا سر زمین پر رکھوا دیا. کہا کہ زمین پر رکھ دو، شاید کہ یہ حالت دیکھ کر اللہ پاک ترس کھا لیں اور عمر کو عذاب سے بچا لیں. تو یہ اونچی ہستیاں جن کی تربیت حضور نے براہ راست کی، خوف دل میں جگہ کر چکا تھا، تو وہ بھی اسی طرح ڈرا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی خوف رکھا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح فرماتے، کاش میں تنکا ہوتا جسے حساب کتاب نہ لیا جاتا. کبھی فرماتے، کاش میری ماں مجھ کو نہ جنتی کہ مجھ سے حساب کتاب کا معاملہ ہوتا. ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ مدینہ طیبہ کے بازار سے گزر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ درہ ہوتا تھا، ایک کوڑا، چونکہ آپ امیر المؤمنین تھے، جہاں کہیں کوئی ضرورت پڑی تو فوراً درہ مارا اور اصلاح فرما دی. تو گزر رہے تھے کہ راستہ تنگ ہوگا، تو وہاں اس طرح آپ نے فرمایا ہٹو، سائڈ پہ ہٹو، اس طرح مار کے سائڈ پہ کر دیا. وقت گزر گیا. ایک سال گزر جانے کے بعد اس قصے کو، اس واقعے کو نقل کرتے ہیں حضرت ایاس، جو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. فرماتے ہیں کہ میرے والد نے یہ قصہ مجھے سنایا، حضرت ایاس راوی ہیں، اور حضرت سلمہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ طیبہ کے بازار سے گزر رہے تھے، تو راستہ وہاں کچھ تنگ تھا یا میں بیچ راستے میں، تو آپ نے یوں کیا، کہا کہ سائڈ پہ ہو جاؤ، ایک سائڈ پر ہو جاؤ. تو میں ایک طرف ہو گیا، حالانکہ ان کا وہ درہ، فرماتے ہیں میرے جسم کو لگا بھی نہیں تھا، میرے کپڑوں کو ٹچ ہو کے گزر گیا تھا. ایک سال جب گزر گیا تو فرماتے ہیں کہ اگلے سال جب حج کا موسم قریب آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مجھے ملے، یعنی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھ پکڑا، فرمایا کہ اے سلمہ اس سال حج پہ جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. حضرت صحابہ اکرام بھی سال بسال حج کے لیے اکثر و بیشتر جایا کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کی طرف سے باقاعدہ حج کیا کرتے تھے، عمرے کیا کرتے تھے. تو ان سے پوچھا کہ اس سال حج پہ جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا جی ہاں. حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ اپنے در دولت پر لے گئے، اپنے گھر لے گئے. گھر لے جانے کے بعد مجھے 600 درہم دیے. فرمایا کہ اے سلمہ ان 600 درہم کو اپنے پاس سنبھال کے رکھو، سفر حج میں کام آئیں گے، وہاں خرچ کرنا. تو حضرت سلمہ نے فرمایا کہ حضرت امیر المؤمنین اس کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ رکھیے، یہ خامہ خواہ کیوں میرے پر اتنے احسان فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ اس درے کا بدلہ دے رہا ہوں جو تم کو پچھلے سال بازار میں چلتے ہوئے مار دیا تھا. فرمایا رہے ہیں حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو یاد بھی نہیں تھا، سال گزر گیا تو وہ بات پرانی ہو گئی تھی. کہنے لگے کہ حضور وہ تو مجھے یاد بھی نہیں ہے، وہ قصہ میں تو پرانا ہو گیا تھا اور وہ میرے جسم کو لگا بھی نہیں، میرے کپڑے کو لگا تھا. فرمایا کہ نہیں، مجھے تو یاد ہے، سال گزر گیا لیکن وہ بات میرے دل پر کھٹک رہی تھی کہ میں نے تم پر وہ کوڑا جو لگایا تھا تمہارے لباس کو لگاؤ بھلے لیکن ناحق لگایا تھا، تو اس کے بدلے میں یہ 600 درہم لے لو اور سفر حج میں خرچ کر لینا. تو خوف جب دل میں موجود ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ انسان اپنی زندگی ایسے ہی محتاط گزارتا ہے کہ کوئی بھی ناحق یا کوئی بھی معاملہ ایسا نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا معاملہ ہو جائے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ بھی ہے. آپ کے بے شمار واقعات بھرے ہوئے ہیں، چونکہ آپ کی یہ جو عمارت کی زندگی ہے تاریخ اس سے لبریز ہے، اور آپ کا عدل و انصاف اور آپ کے تمام معاملات ایک ایک واقعہ عبرت کے لیے اور سبق کے لیے بہت ہی زیادہ مؤثر ہوا کرتا ہے. ایک دن آپ اسی طرح مدینہ طیبہ کا چکر لگا رہے تھے، گشت کیا کرتے تھے، حالات دیکھا کرتے تھے، تو وہاں پر بھی ایسے ہی معاملہ ہوا کہ ایک شخص ایک عورت کے ساتھ کھڑا ہوا باتیں کر رہا تھا. آپ نے جا کر اس کو بھی سرزنش کی اور درہ مارا، کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی سرعام اس طرح کھڑے ہو کے بے حیائی، اور اس طرح ایک عورت کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہو تاکہ لوگ بھی اس طرح بے حیائی میں مبتلا ہو جائیں. اس پر اس نے کہا کہ حضرت یہ کوئی اجنبی عورت نہیں، میری بیوی، اور بات یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی اجنبی ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، نقل مکانی کر کے آئے ہیں مدینہ منورہ میں، تو ہم یہاں کھڑے ہوئے مشورہ کر رہے تھے کہ کس جگہ جا کر قیام کریں، کہاں جانا چاہیے، کہاں پڑاؤ ڈالیں، بھی ہم مشورہ کر رہے تھے کہ اس دوران آپ نے آ کے اس طرح کی تنبیہ فرمائی. یہ بات سنی تو فوراً جھٹکا لگا، فوراً کوڑا اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دیا، کہا کہ لو مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ کوڑا پکڑو اور بدلہ لے لو. وہ بھی چونکہ مسلمان ہو کر آئے تھے تو بدلہ تو کہاں لیتے، فوراً کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے اور میں آپ کو معاف کرتا ہوں. اسی طرح کا ایک اور معاملہ ہوا، چونکہ آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ درہ رہا کرتا تھا نا، جب کبھی کوئی خلاف شرع، کوئی بھی خلاف معمول کوئی چیز دیکھتے تو ایک درہ ٹکا دیا کرتے تھے. تو آپ اپنے اوقات آپ نے بنائے ہوئے تھے کہ رعایا کے معاملات کب نمٹانے ہیں، دوسرے معاملات کب نمٹانے ہیں، سارے معاملات کے حساب کتاب باقاعدہ پورے آپ نے نظام الاوقات بنائے ہوئے تھے. تو ایک دفعہ جب آپ اپنے عام معاملات کے اندر تھے تو ایک شخص بھاگا دوڑا چلا آیا کہ امیر المؤمنین فلانے آدمی نے میرے پر ظلم کر دیا، مجھے بدلہ دلوا دیجیے. یعنی بے موقع آیا، وہ وقت اس فریاد کا نہیں تھا. آپ نے اس کے لیے مارا ایک کوڑا، کہا کہ جاؤ، جب میں بیٹھتا ہوں مقدمے سننے کے لیے، معاملات سننے کے لیے، جب تو آتے نہیں اور اب آ گئے. وہ آدمی سیدھا سیدھا واپس چل دیا. واپس ہوتے ہی فوراً تنبیہ ہوئی اور دل پر جھٹکا لگا کہ یار یہ تو صحیح نہیں ہوا. فوراً آپ نے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا لاؤ. ان کو بلوایا، کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی، معذرت چاہتا ہوں کہ غلطی کی تمہارے ساتھ، لو تم اپنا، پھر وہی معاملہ کیا کہ کوڑا اس کو دیا، کہا کہ لو تم اپنا قصاص لے لو، اپنا بدلہ لے لو، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں تم کو مار بیٹھا. انہوں نے بھی یہی کہا، ظاہر ہے کہ سارے تربیت یافتہ تھے، کہا کہ نہیں نہیں امیر المؤمنین ایسی کوئی بات نہیں، غلطی میری ہے کہ میں بے وقت آیا آپ کے پاس، آپ کے ساتھ اللہ پاک درگزر کا معاملہ فرمایا، میری طرف سے معاملہ بالکل صاف ہے. اس کے بعد آپ کے اوپر ایسا معاملہ اور ایسی کیفیت طاری ہوئی، گھر میں تشریف لائے، دو رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اے عمر، تو اپنی حالت کو دیکھ کہ تو کیا تھا اور کیا ہو گیا، تو کمینہ تھا تجھے اللہ تعالی نے اونچا کیا، تو ذلیل تھا اللہ پاک نے تجھے عزت بخشی، تو گمراہ تھا اللہ پاک نے تجھے ہدایت دی، تو ایک عام آدمی تھا آج اللہ پاک نے تجھے قوم کا بادشاہ بنا دیا، امیر المؤمنین بنا دیا، اور ایک آدمی اپنی فریاد لے کے تیرے پاس آتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دو، تو اسے کوڑے مارتا ہے، کل قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھائے گا. یہ کہتے جا رہے ہیں زار و قطار رو رہے ہیں اور اپنے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اپنا ماضی حال استقبال ساری چیزوں کا استحضار کر کے بار بار گریہ زاری طاری ہے کہ عمر کل قیامت کے دن خدا کو تو کیا جواب دے گا. تو دل میں جب خوف موجود ہوتا ہے کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان ذرا سے بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ڈرتا ہے اللہ پاک سے کہ کہیں اللہ پاک کسی بھی معاملے میں گرفت نہ فرما دیں، پکڑ نہ فرما لیں. تو یہ خوف خدا دل میں جگہ کر جائے تو یقیناً انسان کو کامیابی مل جاتی ہے. تو خوف صرف زبانی دعووں سے حاصل نہیں ہوتا، عملی کردار سے حاصل ہوتا ہے کہ انسان دل میں خوف رکھے گا تو پھر وہ اپنی یہ جو مختصر سی زندگی ہے، صدیاں گزر گئیں دنیا بنے ہوئے اور صدیاں گزریں گی قیامت آنے میں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کب قیامت آئے گی. یہ چند سال بیس کے یہ جو ہماری زندگی کے ملے ہوئے ہیں، یہ ہمیں ملے ہوئے ہیں. ہم سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان آئے، اپنی اپنی زندگیاں پوری کر کے چلے گئے، ہم بھی گزار رہے ہیں. یہ زمانہ ہمارے لیے لکھا ہوا ہے کہ آج ہم روئے زمین پر ہیں، کل زیر زمین جائیں گے. یہ وقت جو ملتا ہے ہر ایک کو محدود ملتا ہے، دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا. پہلے بھی وہ حدیث سنائی تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا قصہ سنایا تھا کہ احد میں شہید ہوئے تھے، حضرت جابر کو اداس دیکھ کر حضور نے فرمایا کیوں اداس ہو؟ کہا ابا جان شہید ہو گئے، قرضہ بھی بہت ہے، والد کی جدائی کا غم اور قرضے کا بوجھ. آپ نے فرمایا کہ تمام کے تمام شہداء سے اللہ پاک ہم کلامی فرماتے ہیں، تمہارے والد کے ساتھ بھی اللہ پاک نے ہم کلامی فرمائی، لیکن ان کو یہ اعزاز بخشا کہ تمام شہداء کے ساتھ اللہ پاک کلام فرماتے ہیں حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ، لیکن تمہارے والد کے ساتھ اللہ پاک نے بغیر پردے کے براہ راست کلام فرمایا ہے. اور ان سے پوچھا تھا بتاؤ کوئی چاہت، کوئی تمنا، کوئی آرزو ہو، تو تمہارے والد عبداللہ نے کہا کہ دوبارہ دنیا میں جانا چاہتا ہوں تاکہ پھر آپ کی راہ میں جامع شہادت نوش کروں کہ آپ کی دین کی سربلندی کے لیے دوبارہ سے میں شہید کر دیا جاؤں اور قتل کر دیا جاؤں. اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، ایک مرتبہ جب موت آ جاتی ہے تو پھر دوبارہ دنیا کے اندر جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. تو اتنی بڑی ہستی، اتنی اونچی ہستی، وہ جب اللہ پاک سے اس شہادت کے مرتبے کو حاصل کرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش ظاہر کریں کہ تاکہ دوبارہ سے جامع شہادت نوش کریں، دنیا کی چاہتوں کے لیے نہیں، دنیا کی لذتوں کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ تاکہ دوبارہ سے وہ جامع شہادت نوش کر کے دوبارہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں راہ خدا میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. تو آپ نے اپنی دلی خواہش ظاہر کی کہ راہ خدا کے اندر دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کے نذرانے کو بار بار پیش کیا کرتا رہوں اور اللہ کے دین کی سربلندی چاہوں. تو غرض یہ کہ دنیا میں جو ہم آئے ہیں، یہ جو ہماری زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے، کسی کی مختصر، کسی کی متوسط، کسی کی طویل، ہر ایک کو اپنی مدت پوری کر کے یہاں سے جانا ہے. تو اس مختصر سی زندگی کے اندر انسان اگر اپنی پرانی زندگی پہ نظر ڈالے، بالکل خواب نظر آتی ہے، کوئی 30 سال کے، کوئی 40 سال کے، کوئی 50، کوئی 60 سال کے، ہمیں نوجوان بھی ہیں، کوئی 15-20-25 سال کے، جو زیادہ عمر جن کی گزر چکی ہے، اگر اپنی پیچھے والی جو زندگی ہے اس پہ اگر نظر ڈالیں، سب ایک خواب معلوم ہو جاتا ہے. اور اگر اس کو دہرانا چاہیں تو سوائے چند واقعات کے وہ زندگی ہمیں یاد بھی نہیں ہے. روز مرہ کی جو زندگی ہماری صبح سے شام تک گزری، ساری وہ بھول چکے ہم لوگ. اور اس زندگی کے اندر اگر ہم اعمال صالحہ پر نظر ڈالیں تو ہمیں اعمال بھی زیادہ نظر نہیں آتے، کہ ہم اپنا سرمایہ کچھ زیادہ محسوس کرتے ہوں کہ ہمارے بہت بڑے بڑے اعمال ہمارے پیچھے موجود ہیں جو ذخیرہ ہوں گے. تو ہمارا اعمال کا ذخیرہ بھی زیادہ کوئی وزندار جاندار نظر نہیں آتا. اور گناہوں کے اندر آلودگیاں بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں کہ ہر وقت ہم گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، اور آگے کے لیے ہمیں پتہ نہیں کہ کون سا قدم ہمارا زندگی کا آخری قدم ہو. مسجد نبوی میں ابا کے ایک بزرگ دوست، ان کو جب میں نے ابا کا بتایا کہ ابا جان وفات پا گئے، تو میرے ہی ذریعے سے ان کو پتہ چلا، بہت افسوس کیا، دعائیں مغفرت کی اور بہت اچھے اچھے کلمات زبان سے ارشاد فرمایا. اس وقت مغرب کے بعد کا وقت تھا، وہ گھاوا پی رہے تھے، ہاتھ میں گھاوا تھا. وہاں حرم محترم کے اندر پیر کے دن، جمعرات کے دن دسترخوان لگتا ہے، تو مغرب کے بعد بھی وہ کھجورے وغیرہ اور یہ گھاوا وغیرہ کا دور چلتا ہے. تو اس وقت وہ اپنی، کیونکہ عمر رسیدہ ہیں، گھٹنوں میں تکلیف ہے، تو کرسی پہ بیٹھتے ہیں. وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تو میں بھی ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں گھاوا تھا. تو میں نے بتایا کہ ابا جان کی حج کی تیاریاں مکمل تھیں، حج پہ آنے کا ارادہ تھا، لیکن اللہ کے پاس چلے گئے، حج کے سفر کے بجائے آخرت کا سفر ہو گیا. تو بزرگ فرمانے لگے کہ زندگی اور موت کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، کسی بندے کو پتا نہیں ہے کہ کون سا لمحہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہو. فرمانے لگے کہ یہ جو گاوا میرے ہاتھ میں ہے، جتنے گھونٹ میں پی چکا وہ تو میں نے پی لیے، اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس میں سے میں آگے آنے والے جو گھونٹ ہے وہ میں پی سکوں گا کہ نہیں پی سکوں گا، ممکن ہے کہ اس گھونٹ کے پینے سے پہلے میری موت واقع ہو جائے. فرمانے لگے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت اچانک آ جاتی ہے. اللہ پاک نے بھی قرآن کریم میں فرما دیا کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک لمحے پہلے آتی ہے موت، نہ ایک لمحے بعد میں آتی ہے، مقررہ وقت پر آتی ہے. تو انسان کی زندگی جو اس کو ملی ہوئی ہے وہ محدود زندگی ہے، اس محدود زندگی کے اندر زیادہ کوئی آخرت کا سرمایہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. گناہوں کے بوجھ کو ہم اپنے اوپر لادتے رہیں، توبہ استغفار بھی نہ کریں، تو بہت بڑے ہم ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے، خسارہ اپنے لیے کرنے والے ہوں گے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ پاک کی طرف رجوع رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، اور ہر لمحہ یہی سوچیں کہ نہیں معلوم کہ کون سا ڈوبنے والا سورج ہماری زندگی کا آخری سورج ہو. کہہ رہا ہے ڈوبتا سورج تجھے اے زندگی، ایک نہ ایک دن تو بھی ایسے ہی فنا ہو جائے گی. یہ جو روزانہ صبح ہوتی ہے سورج بڑے آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، دن کے اندر عروج ہو جاتا ہے کہ سورج ہمارے سروں پر عروج کے اوپر ہوتا ہے، پھر اس کو زوال ہوتا ہے ہوتے 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 ہوتا کہ وہ غروب ہو جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے. تو کہہ رہا ہے ڈوبتا سورج تجھے اے زندگی، یہ جو سورج جب ڈوبتا ہے غروب ہوتا ہے زوال پذیر ہوتا ہے، تو ڈوبتے ڈوبتے یہ پیغام دیتا ہے کہ جس طرح میں آج جا رہا ہوں نظروں سے اوجھل ہو رہا ہوں، کوئی دن تمہارے لیے بھی ایسا ہوگا کہ وہ دن تمہارے غروب کا ہوگا اور تم بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ گے. آج صبح ہمارا ایک دوست بہت دنوں بعد ملا، ابا جان کا بھی وہ شاگرد تھا، تو بڑی عجیب سے اس نے بات کہی، دل پر جھٹکا سا لگا. کہنے لگا کہ حضرت چلے گئے، حضرت تھے تو کوئی بھی بات ہوتی تھی ان سے جا کے کہہ لیا کرتے تھے اور حضرت کو دیکھ لیا کرتے تھے، اور کچھ نہیں تو حضرت کی مسجد میں نماز پڑھ کے حضرت کا دیدار کر لیا کرتے تھے. کہا کہ حضرت چلے گئے اور اب کوئی بات کرنے والا نہیں کہ کسی سے جا کر اپنا مدعا بیان کر دیا جائے، کیونکہ کافی دن بعد وہ ملا تھا تو مجھے اپنے حال احوال بتانے لگا، گھر میں یہ مشکلات چل رہی ہیں، امی کا حال یہ ہے، ابو کا یہ ہے، یہ جھگڑے چل رہے ہیں، فلاں ڈھماں یہ وہ. آخر میں اس نے یہ بات کہی کہ حضرت تھے، حضرت سے ہم اپنی بات کہہ لیا کرتے تھے، کر لیا کرتے تھے، حضرت کو دیکھ لیا کرتے تھے، دل کو سکون مل جایا کرتا تھا. کہا کہ اب حضرت نہیں ہے اور حضرت سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے تو حضرت نظر نہیں آتے مجھ سے. پوچھنے لگا کہ آپ کو حضرت خواب میں نظر آتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہمیں تو روز نظر آتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے جتنا زیادہ قوی رشتہ ہوتا ہے تو ابا کی یاد ہمیشہ دل دماغ میں بسی رہتی ہے تو خواب میں مستقل رہتے ہیں. تو کہنے لگا کہ میں تو اتنی آرزو کرتا ہوں کہ ابھی خواب میں نظر آ جائیں، لیکن ہم جیسے گناہگاروں کو حضرت کہاں نظر آ سکتے ہیں. یہ جملہ اس کا اتنا عجیب جملہ کہ اپنے آپ کو اتنا گناہگار سمجھ رہے اور حضرت کو خواب میں دیکھنا وہ اپنے لیے سعادت سمجھ رہا ہے. حضرت بھی ایک انسان تھے، اللہ کے ایک بندے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں لگایا، تو اللہ پاک نے وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ مخلوق کی ہدایت کا اور رہنمائی کا ذریعہ بنے، کہ آج بہت سارے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے، ان کے دیدار کرنے کے لیے ترستے ہیں اور تڑپتے ہیں، لیکن وہ نظروں سے اوجھل ہو چکے. تو ہم اور آپ بھی اپنے گھر کے چشم و چراغ ہیں، رونق ہیں، لیکن ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. جس طرح سورج ابھی اس وقت غروب ہو رہا ہے اور غروب ہونے کے قریب ہے، وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا. آپ کوئی سورج تلاش کرنا چاہے تو تلاش نہیں کر سکتا الا کہ کل تک زندگی نصیب ہو. تو انسان کی زندگی کا سورج ایک ہی دفعہ غروب ہوتا ہے، غروب ہونے کے بعد سگے سے سگے رشتے لاکھ چاہتے کریں کہ دوبارہ سے دیدار ہو جائے، پھر وہ پلٹ کر آتا نہیں. جانے والا چلا جاتا ہے، اس کے نشانات قدم تو باقی رہتے ہیں. جانے والے تیرے نشانات قدم اب بھی باقی ہیں، نام لے لے کے طرح ہم تو جیے جائیں گے. نقش قدم باقی رہ جاتے ہیں، باتیں اور یادیں باقی رہ جاتی ہیں، لیکن انسان باقی نہیں رہتے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر آنے والا جانے کے لیے آیا ہے، تو ہم بھی یہاں جو آئے ہیں جانے کے لیے آئے ہیں. خدا را اپنے اعمال اچھے کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. جس طرح ڈوبتا سورج ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، کہہ رہا ہے ڈوبتا سورج تجھے اے زندگی، ایک نہ ایک دن تو بھی ایسے ہی فنا ہو جائے گی. کوئی دن ایسا آئے گا جو ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا اور ہم بھی اس طرح غروب ہو جائیں گے، اور پھر چند دن تو ہماری یادیں اور باتیں کرنے والے ہوں گے. صرف انسان کی آل اولاد کی حد تک تذکرے ہوتے ہیں، وہ بھی چند دن، اس کے بعد انسان بھول جاتے ہیں، اور اس کے بعد نسل کی جو نسل آتی ہے وہ تو پھر یاد بھی نہیں رکھتی. آج ہم اور آپ اپنے والدین کے نام جانتے ہیں، اپنے دادا کے نام جانتے ہوں گے، پر دادا کے نام کوئی پوچھ لے تو ہمیں اکثر کو یاد نہیں ہوں گے، اور اگر پر دادا کے اوپر کوئی پوچھ لے تو وہ تو یاد ہی نہیں ہوگا. دو تین نسلوں تک نام لینے والے موجود ہوتے ہیں، اس کے بعد تو کون اور میں کون. انسان جو کچھ اپنے لیے کر گیا، جو محنت کر گیا، وہی اس کے کام آئے گی، پیچھے رہنے والے اس کے کام نہیں آتے. الا یہ کہ اگر وہ نیک اولاد چھوڑ کر گیا، نیک کام چھوڑ کر گیا. آپ نے فرمایا کہ انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے، ایک تو صدقہ جاریہ، اور دوسرے فرمایا کہ کوئی بھی علمی خدمت جو اس نے علمی کارنامے انجام دیے، علمی کتابیں لکھی ہیں، علمی کاوشیں کی، علمی طلبہ چھوڑے، علمی خدمات کی، تو یہ اس کے کام آتی رہیں گی. تیسرے فرمایا کہ او ولد صالح یدعو له، نیک صالح اولاد چھوڑی جو ان کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے بخشش کرتی ہے. تو یہ تین چیزیں جو انسان کے جانے کے بعد بھی کام آتی ہیں، صدقہ جاریہ، کوئی مسجد بنوا دی، کوئی کنواں کھدوا دیا، اور کوئی کار خیر کروایا کہ جس کے اندر لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، یہ کام آتا رہے گا مرنے کے بعد. نمبر دو، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے، دعائیں مغفرت نہ بھی کرے نیکیاں کریں گے تو خود بخود ماں باپ کے لیے بخشش کا سامان ہوتا ہے. تیسرے فرمایا کہ صدقہ جاریہ اور علمی خدمات، یہ تین چیزیں انسان کو کام آتی ہیں، ورنہ اور کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. تو ہمیں بھی یہ زندگی غروب کے قریب ہے، لہذا زندگی کا سورج غروب ہونے سے پہلے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ جمع کر لیں، گناہوں سے پاک و صاف ہو کر پاکیزہ زندگی بسر کر کے اللہ پاک کی رضا حاصل کر کے، پاک و صاف ہو کے ایمان کی دولت کے ساتھ پاکیزہ اعمال لے کر، نیکیاں لے کر اللہ پاک کی طرف واپس لوٹیں. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ زندگی بخیر آئندہ مختصر سے دعا کر لیجیے. اللهم انت السلام ومنک السلام وتبارک یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.